السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. عدالت نے آرمی چیف کو باضابطہ طور پر فریق بناتے ہوئے جنرل قمر باجوہ، وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اس بارے میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ رکوانے کے لیے دائر درخواست پر وفاق کو ہدایت کی ہے کہ ضمن میں مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کرے. چین نے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے پر امریکہ کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن قرضوں کا من گھڑت تنازع اٹھا کر بیجنگ اور اسلام آباد کے تعلقات میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتا ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں دستی بموں کے دو دھماکوں میں کم سے کم دو افراد ہلاک اور نصف درجن زخمی ہو گئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ کی طرف سے 80 سے زائد کمپنیوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے. بابری مسجد کیس کے اہم فریق سنی وقف بورڈ نے 9 نومبر کو سنائے گئے سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. جرمنی کے میوزیم سے چور 18ویں صدی کے امول زیورات اور 4000 دیگر قیمتی اور نایاب اشیاء لے اڑے ہیں. اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو حکومت کے سربراہ رہ سکتے ہیں، باوجود کہ انہیں پچھلے ہفتے مبینہ بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا تھا. ہانگ کانگ کی مشہور زدہ پولی ٹیکنیک یونیورسٹی کے نائب صدر کی قیادت میں منگل کے روز تعطل کو ختم کرنے کی ایک نئی مہم میں یونیورسٹی کی تلاشی لی گئی ہے. ایک امریکی وفاقی جج نے پیر کو دیر گئے حکم دیا کہ وائٹ ہاؤس کے سابق کونسل ڈونلڈ میک گہن ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کے لیے ایوان کی طلبی پر لازمی طور پر عمل درآمد کریں. اور البانیا کے دارالحکومت میں منگل کو ایک طاقتور زلزلہ آیا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. عدالت نے آرمی چیف کو باضابطہ طور پر فریق بناتے ہوئے جنرل قمر باجوہ، وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے. آرمی چیف کی توسیع کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے منگل کو درخواست گزار ریاض حنیف راہی کی درخواست پر سماعت کی. سماعت کے دوران عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں عدالت سے آرمی چیف کی توسیع کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی. عدالت نے اسے مفاد عامہ کا کیس قرار دیتے ہوئے درخواست کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا. سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل انور منصور خان نے عدالت کو بتایا کہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ صدر کی منظوری اور نوٹیفیکیشن دکھائیں. اٹارنی جنرل نے وزیراعظم کی صدر کو سفارش عدالت میں پیش کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیراعظم کو آرمی چیف تعینات کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ صدر کا اختیار ہے. اس معاملے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ رکوانے کے لیے دائر درخواست پر وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ ضمن میں مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کرے. ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف نے درخواست میں ان کے خلاف سنگین غداری مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے، جس میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ سنانے کی استدعا کی گئی ہے. چین نے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے پر امریکہ کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن قرضوں کا من گھڑت تنازعہ اٹھا کر بیجنگ اور اسلام آباد کے تعلقات میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوان نے پیر کو بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران امریکی سفارتکاری کی سی پیک پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین مشترکہ مفادات کے لیے مشاورت اور تعاون کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ گینگ شوان نے کہا کہ ہم پاکستانی عوام کے مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ امریکہ چین اور پاکستان کے باہمی تعاون میں خلل ڈالنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرتا رہے، دونوں ملک اسٹریٹیجک تعاون جاری رکھیں گے اور سی پیک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے جنوب وسطی ایشیا ایلس ویلس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ سی پیک منصوبوں سے پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوگا اور ان منصوبوں کا فائدہ صرف چین کو ہوگا۔ ایلس ویلس کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت پاکستان کو ملنے والے قرضوں کی شرائط نرم نہیں ہیں اور یہ قرضے پاکستانی معیشت پر بوجھ ثابت ہوں گے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں دستی بموں کے دو دھماکوں میں کم سے کم دو افراد ہلاک اور نصف درجن زخمی ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ منگل کو پہلا دھماکہ دارالحکومت سری نگر کے حضرت بل کے علاقے میں ایک بازار میں کیا گیا، جس میں کم سے کم چار افراد زخمی ہوئے۔ دوسرا دھماکہ اننت ناگ کے ایک دور دراز گاؤں میں حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ایک عوامی رابطہ مہم بیک ٹو ویلج ٹو کے لیے ہونے والی ایک تقریب کے دوران کیا گیا، جس کے نتیجے میں گاؤں کا سرپنچ اور محکمہ زراعت کا ایک افسر ہلاک اور دو افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے دونوں واقعات کے لیے علیحدگی پسند عسکری پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ تاہم بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیموں میں سے کسی نے بھی حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بابری مسجد کیس کے اہم فریق سنی وقف بورڈ نے 9 نومبر کو سنائے گئے سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سنی وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر فاروقی نے منگل کو نئی دہلی میں ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ اجلاس میں کثرت رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایودھیا تنازع پر نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں بورڈ کے 8 میں سے 7 اراکین شریک ہوئے، جن میں سے 6 کی رائے یہ تھی کہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع نہ کیا جائے۔ جرمنی کے میوزیم سے چور 18ویں صدی کے امول زیورات اور 4000 دیگر قیمتی اور نایاب اشیاء لے اڑے۔ سونے اور چاندی سے بنے زیورات میں انتہائی مہنگا ہاتھی دانت بھی جڑا ہوا تھا۔ بظاہر چوری شدہ ان زیورات کی قیمت کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت امول ہے۔ واقعہ جرمنی کے شہر ڈریسڈن کے سرکاری میوزیم میں منگل کے صبح پیش آیا۔ چور شاہی محل کے گرین والٹ میں بنے میوزیم کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ چوروں نے واردات سے قبل میوزیم کی بجلی کاٹ دی اور سیکیورٹی الارم کو ناکارا بنا دیا۔ اسٹریٹ لائٹس کی بندش اور بجلی معطل ہونے کے باوجود ایک کیمرہ واقعے کی نگرانی کرتا رہا، جسے دو افراد کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو حکومت کے سربراہ رہ سکتے ہیں، باوجود کہ انہیں پچھلے ہفتے مبینہ بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، حالانکہ ان پر اپوزیشن کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں۔ نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ارب پتی دوستوں کو ذاتی فائدہ پہنچانے کے بدلے میں ہزارہا ڈالر کا کیش اور تحفے وصول کیے۔ نیتن یاہو کو قانونی مصائب کا اس وقت سامنا ہوگا جب وہ ممکنہ طور پر اس سال میں تیسری مرتبہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ایک امریکی وفاقی جج نے پیر کو دیر گئے حکم دیا کہ وائٹ ہاؤس کے سابق کونسل ڈونلڈ میکگہن ٹرمپ کے معاوضے کی تحقیقات کے لیے ایوان کی طلبی پر لازمی طور پر عمل درآمد کریں۔ جج کیتانجی براؤن جیکسن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ میکگہن اور کسی اور سابق یا موجودہ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کو سماعت میں پیش ہونے سے مستثنا کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اسی اثنا میں میکگہن کے وکیل نے کہا کہ وہ ایوان کی طرف سے طلب نامے کی پاسداری کریں گے، چجائے کہ عدالت اپیل پر کاروائی کے لیے حکم امتناعی جاری کرتے۔ اور البانیا کی دارالحکومت میں منگل کے روز ایک طاقتور زلزلہ آیا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کا کہنا ہے کہ 6.4 شدت کے زلزلے کا مرکز دارالحکومت تیرانا کے شمال مغرب میں تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع دی کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے آرمی چیف کو باضابطہ طور پر فریق بناتے ہوئے جنرل قمر باجوہ، وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں عاصم علی رانا اس رپورٹ میں۔
آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے منگل کو درخواست گزار ریاض حنیف راہی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں عدالت سے آرمی چیف کی توسیع کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے اسے مفاد عامہ کا کیس قرار دیتے ہوئے درخواست کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا۔ اٹارنی جنرل انور منصور نے عدالت کو بتایا کہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کی صدر کو سفارش عدالت میں پیش کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کو آرمی چیف تعینات کرنے کا اختیار نہیں، یہ صدر کا اختیار ہے۔ سماعت میں بتایا گیا کہ کابینہ کے 25 میں سے 11 ارکان نے اس سمری کی منظوری دی تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جمہوریت میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کیا کابینہ ارکان کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے؟ کابینہ کے 14 ارکان نے ابھی تک آرمی چیف کی توسیع پر ہاں نہیں کی۔ بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا آرمی چیف کی توسیع کے لیے رولز میں کوئی شک موجود ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کے لیے کوئی مخصوص شک موجود نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قواعد میں آرمی چیف کی توسیع یا دوبارہ تقرری کا اختیار نہیں، حکومت صرف ریٹائرمنٹ کو معطل کر سکتی ہے اور ریٹائرمنٹ ابھی ہوئی نہیں۔ معروف قانوندان اکرم شیخ کہتے ہیں کہ پاکستان فوج کے تمام افسران ایک جیسا پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہ ایک اچھی روایت ہے، ہمیں نئے جرنیلوں کے ساتھ، نئے سیاستدانوں کے ساتھ، نئے لیڈرز کے ساتھ، ہمیں انسٹیٹیوشنز کو گرو کرنا چاہیے، افراد کو گرو کرنے کی بجائے۔
جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ علاقائی سیکیورٹی کی بنیاد پر آرمی چیف کی دوبارہ تقرری کی گئی، یہ ایشو تو ہر وقت رہتا ہے اور سیکیورٹی کو تو ساری فوج نے دیکھنا ہوتا ہے، ایسی کیا ہنگامی حالت ہے کہ توسیع دی جا رہی ہے؟ عدالت نے قرار دیا کہ آرمی رولز کے تحت صرف ریٹائرمنٹ کو عارضی طور پر معطل کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے آئین کی کتاب کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔
جن لوگوں نے اس ملک کو سیکیورٹی سٹیٹ بنایا ہوا ہے، وہ اس بات کو مان لیں کہ اس ملک میں ایک دستور ہے اور اس دستور کے مطابق چلنا ہے، اور اس ملک میں بھی سول سپرمیسی ہے۔
عدالت نے قرار دیا کہ اٹارنی جنرل آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع یا نئی تعیناتی کا قانونی جواز فراہم نہیں کر سکے۔ کیس میں اٹھنے والے تمام نکات کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جس پر جنرل قمر باجوہ سمیت وزیر اعظم اور صدر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے اس معاملے پر اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور کابینہ کا اجلاس ایک مرتبہ ختم ہونے کے بعد شام کو دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے، جس کے بعد حکومت اس معاملے پر اپنا موقف جاری کرے گی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اس خبر سے متعلق وفاقی کابینہ کا اجلاس دوبارہ ہوا ہے اور اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ جاننے کے لیے ہم دوبارہ اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے علی رانا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جی علی رانا، آپ بتائیے کہ مزید کیا تفصیلات ہیں اس خبر سے متعلق آپ کے پاس؟
جی خالد صاحب، وفاقی کابینہ کا جو ہنگامی اجلاس تھا وہ اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گیا ہے، جس کے بعد اس وقت جو ہے یہاں پر وزیر تعلیم شفقت محمود جو ہیں وہ یہاں پہ سوالوں سے بریفنگ دے رہے ہیں، اور انہوں نے اب سے کچھ لمبے پہلے بتایا ہے کہ آرمی ریگولیشن 225 جو اس کا ایکٹ ہے آرمی ریگولیشن کا، اس میں ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے، وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، جس میں کسی قسم کی ان کی مدت ملازمت میں جو وہاں پہ توسیع کا جو لفظ تھا وہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے وہ صرف اور صرف اپوائنٹمنٹ اور ریٹائرمنٹ کے حوالے سے یہ تھا رول تھا، لیکن اب اس میں جو ہے وہ ایکسٹینشن کا لفظ جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کل جو ہے یہ سپریم کورٹ میں حکومت جو ہے وہ یہ لفظ لے کے جانے جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عدالت کی مدد کرنے کے لیے ہم نے اس ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو سرحدوں کی جو صورتحال تھی اس میں بہت زیادہ ضروری تھا کہ پاکستان آرمی کی جو کمان ہے اس کا تسلسل برقرار رہے. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ثوابدید کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی آرمی چیف رکھا جائے گا. انہوں نے جو حالات بتائے انہوں نے کہا کہ 1971 کے بعد پہلی مرتبہ بھارت نے پاکستان کی سرحدی پر بتائی حدود کی خلاف ورزی کی. ایل او سی کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت کرفیو نافذ ہے، جس کے نتیجے میں امکان ہے کہ پاکستان میں کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. بھارت کی طرف سے پانی روکنے کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ تمام وہ غیر معمولی حالات تھے جس کے باعث وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ہی پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے، اور اس کے لیے آرمی ریگولیشن 255 میں جو ہے وہ ترمیم کی جا رہی ہے. اب اس حوالے سے جو وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے یہ اس کی سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھجوائی جائے گی، اور اگر وہ اس حوالے سے آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ باقاعدہ رول بن جائے گا کہ آرمی ریگولیشن ایکٹ میں ترمیم ہو جائے گی، اور جو توسیع دینے کا جو ایک معاملہ تھا جو وہاں پہ بالکل کانسٹیٹیوشن میں جس کا ذکر ہی نہیں ہے، آرمی رول میں جس کا ذکر نہیں ہے، اس کو پاکستان آرمی ریگولیشن کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے گا. تاہم اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ کل کی تمام صورتحال کو دیکھے گی. جی
اچھا، ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو کیا یہ اسی سے متعلق تھا؟
جی بالکل خالد صاحب، جو یہ معاملہ تمام معاملات لگ رہے ہیں وہ اسی حوالے سے ہی لگ رہے ہیں، کیونکہ فروغ نسیم کے حوالے سے جو اب تک اطلاعات آئی ہیں جو اس حوالے سے وفاقی کابینہ سے مختلف ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فروغ نسیم جو تھے وہ اس تمام صورتحال پر آرمی ایکٹ جو یہ 255 ہے اس کے اوپر اس حوالے سے وہ رضامند نہ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی ہوگا کیونکہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے، جس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے اسی معاملے کے اوپر اگر فوری طور پہ ترمیم کی جاتی ہے تو عدالت میں اس حوالے سے حکومت کو جو ہے وہ ڈائریکٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ فیصلے موجود ہیں، عدالتی فیصلے موجود ہیں جس میں اگر کسی کوئی ایسی لیجسلیشن کی جاتی ہے، کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے بذریعہ ایکٹ کی بذریعہ آرڈیننس کی جاتی ہے جس میں ایک زیر سماعت معاملے کا جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے تو عدالت کو اس حوالے سے اختیار حاصل ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دے. یہی بات آج تھی بتایا جا رہا ہے کہ فروغ نسیم نے وہاں پہ کابینہ کے اجلاس میں بھی کی، لیکن ان کی جو تجویز تھی یا ان کی جو بات تھی اس کو اہمیت نہیں دی گئی. تاہم ابھی تک ان کے جانے سے ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وزیر قانون فروغ نسیم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے.
بہت شکریہ عاصم علی رانا آپ کا. تو یہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے عاصم علی رانا، جو تفصیل سے ہمیں اس خبر کے پیش رفت کے بارے میں بتا رہے تھے. اور اب چلتے ہیں کچھ دوسری خبروں کی طرف. سری نگر سے یوسف جمیل نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں دستی بموں کے دو دھماکوں میں کم سے کم دو افراد ہلاک اور نصف درجن زخمی ہو گئے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان سے اس کی تفصیلات.
منگل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پیش آئے دستی بموں کے دو دھماکوں میں کم سے کم دو افراد ہلاک اور نصف درجن زخمی ہو گئے. عہدیداروں نے بتایا کہ دستی بم کا پہلا دھماکہ گرمائی صدر مقام سری نگر کے حضرت بل علاقے میں واقع ایک بازار میں ہوا. اس واقعے میں چار افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے جبکہ نصف درجن دوسرے راہگیروں کے معمولی چوٹیں آئیں. دھماکہ یونیورسٹی آف کشمیر کے مرکزی دروازے سر سید گیٹ سے چند گز کے فاصلے پر پیش آیا اور اس کے نتیجے میں دانشگاہ کے اندر موجود طالب علموں، اساتذہ اور دوسرے عملے میں خوف ہراس پھیل گیا. اس واقعے کے صرف دو گھنٹے بعد نامعلوم افراد نے شور زدہ ریاست کے جنوبی ضلع اننت ناگ کے ہاکورا بدزگام گاؤں کے ایک پنچایت گھر کی طرف دستی بم پھینکا. بم کے زر لگنے سے گاؤں کا سرپنچ 42 سالہ پیر محمد رفیق اور محکمہ زراعت کا ایک عہدیدار ظہور احمد شیخ ہلاک ہو گئے اور ایک شخص زخمی ہو گیا. پولیس نے بتایا کہ جس وقت دھماکہ کیا گیا پنچایت گھر میں حکومت کی طرف سے چلائے جا رہے فلیگ شپ پروگرام بیک ٹو ویلیج ٹو کے تحت ایک تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ ہفتہ بھر جاری رہنے والے اس پروگرام کا مقصد دیہی آبادی تک پہنچ کر اس کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ نئی دہلی کی طرف سے 5 اگست کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے بعد یہ حکومت کی طرف سے عوامی رابطے کی پہلی بڑی کوشش ہے۔ اس طرح کی پہلی عوامی رابطہ مہم اس سال جون میں چلائی گئی تھی۔ پولیس کا کہنا کہ حملہ آوروں نے پنچایت گھر میں منعقد کی جا رہی اس تقریب کے دوران فائرنگ بھی کی، لیکن آزاد ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پولیس نے منگل کو پیش آئے دستی بموں کے ان دھماکوں اور فائرنگ کے مبینہ واقعے کے لیے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تاہم بھارتی زیر نظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیموں میں سے کسی نے بھی ان واقعات کے لیے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس دوران جنوبی کشمیر ہی کے پلوامہ ضلع میں پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران حفاظتی دستوں نے 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر میں مقامی پولیس اور بھارتی فوج نے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ جھڑپ پلوامہ کے دربگام علاقے میں پیر کی شام کو شروع ہوئی تھی اور منگل کی صبح وہاں محصور دوسرے عسکریت پسند کی ہلاکت پر ختم ہو گئی۔ پلوامہ ہی کے ترال علاقے میں پیر اور منگل کی درمیانی شب کو نامعلوم افراد نے ایک مسجد کے قریب واقع ایک زیارت گاہ کو نظر آتش کر دیا۔ اس واقعے کے خلاف علاقے کے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے اور اس میں ملوث افراد کو پکڑ کر انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک بزدلانہ حرکت ہے جس کا مقصد لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ آتش زنی کے اس واقعے میں ملوث افراد کو پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی گئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
چین نے پاکستان چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں پر امریکہ کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن قرضوں کا من گھڑت تنازع اٹھا کر بیجنگ اور اسلام آباد کے تعلقات میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے پیر کو بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران امریکی سفارتکار کی سی پیک پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چین مشترکہ مفادات کے لیے مشاورت اور تعاون کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین پاکستانی عوام کے مفادات کو مقدم رکھتا ہے۔ ان کے بقول امریکہ چین اور پاکستان کے باہمی تعاون میں خلل ڈالنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرتا رہے، ان کے بقول دونوں ملک اسٹریٹجک تعاون جاری رکھیں گے اور سی پیک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق سی پیک منصوبوں پر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ان کے بقول اب تک سی پیک کے 22 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جن سے آمد و رفت کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئی ہے اور بجلی کی فراہمی بھی بہتر ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ سی پیک کے منصوبوں سے پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوگا اور ان کے بقول ان منصوبوں کا فائدہ صرف چین کو ہی ہوگا۔ ایلس ویلس کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت پاکستان کو ملنے والی قرضوں کی شرائط نرم نہیں ہے اور ان کے بقول یہ قرضے پاکستانی معیشت پر بوجھ ثابت ہوں گے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کے بیان پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے مجموعی قرضوں میں سے نصف بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے فراہم کردہ ہیں۔ ان کے بقول سی پیک منصوبوں کے لیے فراہم کیے جانے والے سرمایہ میں سے 80% چین کی براہ راست سرمایہ کاری ہے، جبکہ صرف 20% قرضوں کی مد میں دیے گئے ہیں، جو پاکستان کے کل قرضوں کے 10% سے بھی کم ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی سفارتکار کا بیان اس بات کا اندیہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ سلامتی کی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے منگل کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے امریکہ جو ہے وہ دلچسپی لے رہا ہے پاکستان میں، ورنہ یہ بیان نہیں دیتا، اور اس کی ایک لحاظ سے فرسٹریشن بھی ہے کہ پاکستان جو ہے صرف ایک طرف دیکھ رہا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن جو بیانات آئے ہیں اس کو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک لحاظ سے اس کو ایگزامن کریں اور یہ دیکھیں کہ واقعی میں امریکہ نے کیا دیا اور چین ہمیں کس طریقے سے مدد دے رہا ہے۔
طلعت مسعود کا مزید کہنا ہے، اگرچہ چین اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت اسٹریٹجک ہے، تاہم ان کے بقول پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کا خواہاں ہے۔
پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں چین سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے تعلقات نہیں چاہتا. تو میرے خیال میں سارا مقصد تو اس وقت پاکستان کا یہی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم امریکہ سے بھی بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں.
دوسری طرف پاکستانی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے اور یہ منصوبے جاری رہیں گے جس سے پاکستانی معیشت ترقی کرے گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے منگل کو کہا ہے کہ مقامی انتخابات کے نتائج، جس میں اپوزیشن نے 90% نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بات کے عکاس ہوں کہ عوام انتظامیہ اور اس کی جمہوریت نواز مظاہروں سے نمٹنے کی کوششوں سے سخت ناخوش ہیں. کیری لیم کا کہنا ہے کہ رائے دہندگان نے حکومت کی ناقص کارکردگی پر اپنا فیصلہ دے دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر پرتشدد مظاہروں کو ختم کرنے کی اپیل کی. ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کہتی ہیں،
The next step to go forward is really, as you have put it, to engage the people. And we have started.
وہ کہہ رہی ہیں اب واقعی اگلا قدم اٹھانا ہے، لوگوں کو مختلف امور میں شامل کرنا ہے، اور ہم نے کمیونٹیز کے درمیان عوامی مکالموں کا آغاز کر دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے غیر مستحکم اور انتشار کے ماحول میں اس طرح لوگوں کی شمولیت کے لیے زیادہ کام نہیں کر سکتی. مجھے امید ہے کہ اب ایسا ماحول بنے گا کہ میں مزید اس سلسلے میں کام کر سکوں گی. اتوار کے دن رائے دہندگان نے بیجنگ کی حیرت انگیز سرزنش کی، اور جو نتائج سامنے آئے اس کا مطلب ہے جمہوریت کے حامیوں نے جنہیں کہیں بھی کنٹرول حاصل نہیں تھا، 18 میں سے 17 ضلع کونسلوں کو کنٹرول میں لے لیا ہے. ووٹ نے ہانگ کانگ کے جمہوری نظام میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور ہانگ کانگ کے میسور زدہ پولی ٹیکنیک یونیورسٹی کے نائب صدر کی قیادت میں منگل کے روز تعطل کو ختم کرنے کی ایک نئی مہم میں یونیورسٹی کی تلاشی لی گئی. اپنے عملے اور ہنگامی اہلکاروں کے ہمراہ ملبے اور کچرے پر سے گزرتے ہوئے الیگزینڈر وائے نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ آخری میسور شخص کو بھی پرامن طریقے سے باہر نکالا جائے. الیگزینڈر وائے کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اندر نہ رہے، اور ہنگامی طور پر علاج کا اگر طلبگار ہے یا کوئی بھی اندر چھپا ہوا ہے تو اسے باہر جانے کے لیے ترغیب دی جائے، کیونکہ ہمیں پولیس کی طرف سے یہ واضح ہدایات ہیں کہ وہ اگر باہر جاتے ہیں تو انہیں رجسٹر کیا جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو یہ کام ہے جو ہم شام تک مکمل کرنا چاہتے ہیں. یہ تھے یونیورسٹی کے نائب صدر الیگزینڈر وائے کے الفاظ. وبائی امراض سے بچاؤ کی کوششوں میں ویکسین ایک انتہائی مؤثر ہتھیار ہے، لیکن اس کے بارے میں شکوک و شبہات نئے مسائل کو جنم دے رہے ہیں. اس بارے میں خسرے کی ویکسین سے متعلق عمران جدون کی ایک رپورٹ.
نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک تباہ کن اور انتہائی متعدی بیماری اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا.
ویکسین نہ لینے والے وہ لوگ جو قدرتی طور پر خسرے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بیماری کے 5 سال بعد تک ایسی صورتحال کا شکار رہتے ہیں جس میں نہ صرف ان کا اس بیماری سے دوبارہ متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا بھی جن سے وہ پہلے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں.
سائنسدانوں نے اس کو مدافعتی نظام کے بھولنے کی بیماری یا امیون امنیزیا کہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین نہ لینے والے افراد کے لیے موت کا دروازہ کھول سکتا ہے.
اگر آپ کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ خسرے کا شکار ہو چکے ہوں یا ویکسین نہیں لیتے ہیں، تو آپ کو دوسری بیماریاں ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں زیادہ حساس لوگ رہتے ہیں.
ڈاکٹر ویلسلاوا پیٹروا برطانیہ میں ویلکم سینگر انسٹیٹیوٹ میں ایک امیونالوجسٹ ہیں. سائنسدان یہاں جینیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں.
پہلی بار ہم کسی ایسی تکنیک کا استعمال کر سکے جس کی مدد سے ہم ان جینز کو پڑھ سکتے ہیں جو مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم انفیکشن سے پہلے اور اس کے بعد مخصوص مدافعتی خلیوں کا سراغ بھی لگا سکے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ خسرے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے.
انہیں جو کچھ پتا چلا وہ ان کے خدشے سے زیادہ برا تھا. یہ صرف مدافعتی نظام کے بھولنے کی بیماری نہیں بلکہ نئی بیماریوں کے خلاف مدافعت کی صلاحیت کا متاثر ہونا تھا.
خسرے کے بعد 5 سالوں تک لوگوں میں دوسری بیماریوں کا اضافہ ہوا. اس سے ہم ایک آبادی کی سطح پر اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں.
خسرے کا وائرس دنیا کے سب سے متعدی وائرسوں میں سے ایک ہے. یہ بچوں کے دماغ کو نقصان اور قوت سماعت کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے. سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ ویکسین کے خلاف چلنے والی مہم کے باعث آج ان بیماریوں کی شرح گزشتہ 25 سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, اور یہ مہم ویکسین کے غیر محفوظ ہونے کے غیر تصدیق شدہ خوف پر مبنی ہے. اراش عرب اسادی کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بلوچستان کے جنوب مغرب میں کوسٹل ہائی وے اور کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر اکثر خونی حادثات پیش آتے رہتے ہیں, جس سے کئی لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. منگل کو کوسٹل ہائی وے پر ایک بس گہری کھائی میں گر جانے سے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کے 8 جوان ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
کراچی سے گوادر جانے والی کوسٹل ہائی وے پر ایک حادثے میں پاکستان کے ایک سیکیورٹی ادارے کے 8 ملازمین ہلاک اور 30 دوسرے زخمی ہو گئے. لسبیلا کے ایک لیویز تحصیلدار آفتاب احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کو صبح پاک نیوی کے 30 جوانوں نے کراچی جانے کے لیے ایک مسافر کوچ کرائے پر لے لی. کوچ مسافروں کو لے کر گوادر سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی. راستے میں اور ماڑا کے قریب ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے کوچ کے بریک فیل ہو گئے اور بس بے قابو ہو کر نیچے 700 فٹ گہری کائی میں جا گری. حادثے کی اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ اور نیوی کے افسران موقع پر پہنچ گئے, جہاں سے جان بحق و زخمی ہونے والے تمام افراد کو مسافر کوچ سے نکال لیا گیا. اس دوران 8 اہلکار جان کی بازی ہار گئے تھے. دیگر 30 زخمیوں کو ہیلیکاپٹر کی مدد سے مختلف اسپتالوں میں پہنچایا گیا. انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کی تشویشناک حالت کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. تحصیلدار کا مزید کہنا تھا کہ گوادر کراچی ہائی وے پر کئی غیر محفوظ کائیاں ہیں. مسافروں کی سلامتی کے لیے قومی شاہراہ کے کنارے ان کائیوں کے مقام پر حفاظتی دیوار تعمیر کی جانی چاہیے.
اچانک بسکٹ کاٹتے ہوئے بھی کبھی بریک فیل ہو جاتا ہے, یا سلپن ہے, سلپ زیادہ ہے کیونکہ گاڑی اترائی میں اترتے ہوئے پھر وہ موڑ کاٹتے ہیں تو بے قابو ہو کے چلی جاتی ہے, اور وہ جو پروٹیکٹیو وال جو لگاتے ہیں ایسی وہ بھی ان کو روک نہیں پاتے ہیں. گرل نما لگی ہوئی تو اس کو پیچھے چلے جاتے ہیں. پکی دیوار پتھروں کی ہو جائے یا ایسا کوئی ہو جائے تو پھر یہ بند. کافی موڑ ایک بزی ٹاپ ہے. اسی جگہ پہ ایک پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے کافی عرصہ پہلے.
بلوچستان کی حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی نے حادثے میں پاک نیوی کے اہلکاروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. پاک چین اقتصادی رہداری سمیت پاکستان کی بیشتر قومی شاہراہوں کا ایک بڑا حصہ رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے گزرتا ہے. یہ شاہراہیں پاکستان کو افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ممالک اور جنوب مغرب میں آر سی ڈی شاہراہ کے ذریعے ایران و دیگر خلیجی ممالک سے ملاتی ہیں. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
ممبئی پر دہشت گرد حملوں کے آج 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. منگل کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا نے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. تجزیہ کاروں کے مطابق ان حملوں کی وجہ سے بھارت پاک رشتوں کو شدید دھچکا لگا, مگر اب دونوں ملکوں کو باہمی اختلافات فراموش کر کے آگے بڑھنا چاہیے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
26 نومبر 2008 کو ممبئی پر ہونے والے دہشت گرد حملوں میں متعدد پولیس افسران سمیت 166 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے. بھارت آج ہلاک شدگان کو یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 11 سال قبل ممبئی پر بزدلانہ دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا, جس میں 6 امریکی بھی ہلاک ہوئے تھے. ترجمان نے حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے پر زور دیا. ان حملوں نے بھارت اور پاکستان کے رشتوں کو بری طرح متاثر کیا. اس سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان بحالی اعتماد کے جو اقدامات کیے جا رہے تھے ان کا سلسلہ رک گیا اور جامع مذاکرات کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. اسی درمیان پٹھان کوٹ، اڑی اور پلوامہ میں وارداتیں ہوئیں جنہوں نے باہمی کشیدگی میں اور اضافہ کیا. اس کے بعد بھارت کی جانب سے بالا کوٹ میں کارروائی اور پاکستان کی جوابی کارروائی نے دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا. مگر اب کرتارپور کاریڈور کے کھلنے سے باہمی رشتوں پر جمی کشیدگی کی برف تھوڑی سی پگھلی ہے. تجزیہ کار انجم نعیم کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ کشیدگی کے سائے سے باہر آئیں اور باہمی مفادات کی تکمیل کی کوشش کریں.
جب تک اس قسم کی کشیدگی باقی رہے گی اور اس افسوسناک واقعے کی وجہ سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو مفادات ہیں آپس میں باہمی جو مفادات ہیں اس کی تکمیل ہو سکے گی.
تجزیہ کاروں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع مذاکرات شروع کیے جانے پر بھی زور دیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف وہاں کی عدالتوں میں کارروائی چل رہی ہے. اس کا مطالبہ ہے کہ بھارت حملہ آوروں کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کرے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کے کیس میں فیصلہ روکنے کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وزارت قانون سے مکمل ریکارڈ لے کر آئیں. عدالت نے کیس کی مزید سماعت بدھ 12:30 بجے تک ملتوی کرتے ہوئے سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کو متعلقہ ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اس دوران پرویز مشرف کے وکیل نے عدالت کے سامنے بولنے کی کوشش کی، تاہم عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل دینے سے روک دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ ہم آپ کا بطور متاثرہ فریق نہیں سن سکتے. عدالت نے کہا تھا کہ مشرف پیش نہ ہوئے تو حق دفاع ختم ہو جائے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسی کارروائی کا سامنا ہے جس کے نتیجے میں انہیں امریکہ کے صدر کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے. امریکی مواخذے کے بارے میں آئین میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، مواخذے کی سماعتیں اس کا ابھی صرف آغاز ہیں. اس وقت امریکہ میں مواخذے کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے اسٹیو ریڈش نے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی ہے، جسے سنتے ہیں یاسمین جمیل سے.
مواخذہ، یہ لفظ لگ بھگ 16th century کے وسط کے انگلینڈ کے وقت سے موجود ہے. مواخذے کا ذکر امریکی آئین میں 6 times ہوا ہے، لیکن اس دستاویز میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ اس پر عمل کیسے ہوگا. آئین کا آرٹیکل 1 ایوان نمائندگان کو، جو ایوان زیریں ہیں لیکن کانگریس کے دونوں چیمبرز سے بڑا ہے، مواخذے کا مکمل اختیار دیتا ہے. ایوان تحقیقات کرتا ہے اور پھر مواخذے کا مسودہ تیار کرتا ہے. مواخذے کے لیے ایوان کے کل ارکان کے ووٹوں کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے. اس وقت یہ تعداد 435 ہے. مواخذے کا مطلب صدر کی خودکار طریقے سے برخاستگی نہیں ہے. جب ایوان مواخذے کی شقوں کی منظوری دے دیتا ہے تو کانگریس کا ایوان بالا یعنی سینٹ ایک مقدمہ چلاتا ہے. امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے امریکہ کا چیف جسٹس مقدمے کی صدارت کرتا ہے. صدر کو قصوروار ٹھہرانے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے 100 senators میں سے 2/3 کے ووٹ درکار ہوتے ہیں. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے لا اسکول سے وابستہ سوزین لو بلوچ کا کہنا ہے،
ریموونگ دی پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس بیفور این الیکشن از اے ڈراسٹک تھنگ اینڈ دی کانسٹیٹیوشن ڈڈ ناٹ وانٹ اٹ ڈز ناٹ وانٹ اٹ ٹو ہیپن آفن سو دے پٹ ان اے ویری ہائی بار.
امریکہ کے صدر کو کسی انتخاب سے قبل ہٹانا ایک انتہائی سخت معاملہ ہے، اور آئین نے کبھی یہ نہیں چاہا اور وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ عمل اکثر اوقات واقع ہو. اس لیے وہ اس ضمن میں ووٹوں کی حد کو بہت زیادہ رکھتا ہے، 2/3 یعنی 67، اور پھر اس میں لازمی طور پر دونوں جماعتیں شامل ہوں. یہ الفاظ تھے جارج ٹاؤن یونیورسٹی لا اسکول کی سوزین لو کے. غداری، رشوت یا دوسرے بڑے جرائم اور غلط کاموں پر مواخذے اور مجرم ٹھہرانے کے بعد عہدے سے ہٹانے کے لیے معیار اور سزا متعین کرتا ہے. اب تک امریکہ کے 14 judges کا مواخذہ ہو چکا ہے، جن میں سے 9 کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا. امریکہ کے 4 صدور ایوان کی جانب سے مواخذے کی کسی انکوائری کا سامنا کر چکے ہیں. اب تک 2 کا مواخذہ ہوا، جن میں سے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا. اینڈریو جانسن کا مواخذہ 1868 میں نئے آزاد کردہ افریقیوں کے شہری حقوق پر بار بار کی جھڑپوں کے دوران وزیر جنگ کو عہدے سے ہٹانے پر سینٹ کے اعتراضات کی وجہ سے ہوا تھا. 100 years سے بھی زیادہ عرصے بعد 1974 میں رچرڈ نکسن نے ڈیموکریٹک پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں نقب لگانے کی کارروائی اور بعد میں جرم کو چھپانے کے سلسلے میں ہونے والے مواخذے کی ووٹنگ سے قبل ہی استعفیٰ دے دیا۔ بل کلنٹن کا مواخذہ 1998 میں اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک انٹرن کے ساتھ جسمانی تعلق کے بارے میں حلف کے تحت جھوٹ بولا۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر ملکی حکومت پر ایک سیاسی حریف کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی بنا پر ڈیموکریٹک کنٹرول کے ایوان میں مواخذے کی ایک انکوائری کا سامنا کر رہے ہیں۔ مواخذے کی سماعتیں جاری ہیں اور امکان ہے کہ اس سال کے اختتام سے قبل مواخذے پر ووٹنگ ہو جائے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین میں امریکہ کے سفیر گارڈن سانڈلینڈ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی انکوائری میں اہم گواہ تھے۔ سانڈلینڈ کی سفیر کی حیثیت سے تقرری ٹرمپ کی حلف برداری کی کمیٹی کو $1,000,000 کے عطیے کے بعد عمل میں آئی تھی۔ چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز، دولت مند سیاسی حامیوں کو سفیر کی پوزیشن پر فائز کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاہم بعض قانون سازوں اور صدارتی امیدواروں کا کہنا ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اس روش کو محدود کیا جائے۔ محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین نے اس بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کی تفصیل بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
گارڈن سانڈلینڈ کی شہادت نے لاکھوں امریکیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ہوٹل کے کاروبار سے منسلک ایک دولت مند شخص ہیں جنہیں صدر ٹرمپ نے یورپی یونین میں اپنے سفیر کی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ بعض قانون ساز اس بات پر توجہ دے رہے ہیں کہ ٹرمپ نے سانڈلینڈ کو اتنا اعلیٰ عہدہ کیوں دیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے رکن ایرک سویلویل کہتے ہیں، آپ نے ان کی حلف برداری کی کمیٹی کو $1,000,000 دیے، کیا یہ درست ہے؟ یورپی یونین میں امریکی سفیر گارڈن سانڈلینڈ نے جواباً کہا، میں نے حلف برداری کی تقریب کے لیے ایک وی آئی پی ٹکٹ خریدا تھا۔ ایرک نے جواب میں کہا،
That's a lot of money, isn't it?
یہ بہت بڑی رقم ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ گارڈن سانڈلینڈ نے اس کا اعتراف کیا،
It's a lot of money.
یہ بڑی رقم ہے۔ ایم ایس این بی سی اور واشنگٹن پوسٹ کے ایک مباحثے میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزدگی کے لیے ایک امیدوار ایلزبتھ وارن نے اپنی پارٹی کے دوسرے امیدواروں پر زور دیا کہ وہ سیاسی عطیہ کنندگان کو سفارت کا عہدہ دینے کی روش کو ختم کرنے میں مدد دیں۔ ایم ایس این بی سی اور واشنگٹن پوسٹ کے مباحثے میں ڈیموکریٹک سینیٹر ایلزبتھ وارن نے یوں اظہار خیال کیا،
Ambassador Sutherland get there. You know, this is not a man who had any qualifications except one. He wrote a check for $1,000,000.
سفیر سانڈلینڈ اس عہدے تک کس طرح پہنچے؟ آپ دیکھیں، وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی کوئی اہلیت نہیں تھی سوائے ایک بات کے کہ انہوں نے $1,000,000 کا چیک لکھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، یعنی بدعنوانی، اور یہ کہ واشنگٹن میں پیسہ کس طرح بولتا ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ایلزبتھ وارن کے۔ کانگریس مین ایمی بیرا نے ایک قانون متعارف کرایا ہے تاکہ اس روش کو محدود کیا جا سکے اور محکمہ خارجہ میں پیشاور افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندہ ایمی بیرا کے الفاظ،
Historically, 30% of ambassadorships are political appointees, 70% come from the career ranks.
تاریخی طور پر سفارتی عہدوں کا 30% حصہ ان کے ہاتھ آتا ہے جن کی سیاسی بنیاد پر تقرری کی جاتی ہے، اور 70% پیشہ ور ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسے حد کے طور پر اپنا لیں۔ ہم صدور کو بہت زیادہ محدود کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہو رہی ہو تو انہیں خارجہ امور کی کمیٹی یا سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی میں لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم حقیقتاً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کیریئر پیشہ ور لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ بیرا نے سانڈلینڈ کا مقابلہ بعض کیریئر سفارتکاروں کے ساتھ کیا جنہوں نے مواخذے کی سماعت کے دوران شہادتیں دی ہیں۔
What specific diplomatic skills does he bring to the table? Contrast that with two other individuals that are in the news.
ان کے کیا خاص سفارتی مہارتیں ہیں جنہیں وہ پیش کر سکتے ہیں؟ ان کا تقابل دوسرے افراد سے کریں جو خبروں میں ہیں، سفیر بل ٹیلر اور سفیر جارج کینٹ اور سفیر میری یوانوویچ۔ یہ لوگ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، یہ نیچے سے اوپر آئے ہیں اور جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے۔ یوکرین میں سابق سفیر میری یوانوویچ نے پرزور اپیل کی کہ بیرون ملک خدمات انجام دینے والے امریکی سفارتکاروں کی حمایت کی جائے۔
Ambassadors are the symbol of the United States abroad. They are the personal representative.
بیرون ملک سفرا امریکہ کی علامت ہوتے ہیں، وہ صدر کے ذاتی نمائندے ہوتے ہیں۔ امریکی پالیسیوں کی وکالت میں انہیں ہمیشہ پورے اختیار کے ساتھ بولنا اور اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر انہیں پابند کر دیا جائے تو اس سے امریکہ کے اہم قومی مفادات کے تحفظ میں ہماری صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ یوانوویچ کی عمر 33 سال ہے اور وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں۔ انہیں یوکرین سے مئی کے مہینے میں صدر کے حکم پر واپس بلا لیا گیا تھا، اگرچہ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سمعین، یہ سننے میں شاید کچھ عجیب سا لگے کہ کوئی شخص مائیکروسافٹ جیسی بڑی ٹیک کمپنی میں کام کرنے کے بعد جوتوں کا کاروبار کرے۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیئٹل میں مقیم افشاں عباس نے کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ 3 سال پہلے انہوں نے فیوشا نامی ایک آن لائن کمپنی کا آغاز کیا جو پاکستان کی روایتی خصوں کو امریکی صارفین کے لیے جدید ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ زیادہ آرام دہ بنا کر پیش کر رہی ہیں۔ ندیم یعقوب ہمیں لے جا رہے ہیں فیوشیا کے ہیڈ کوارٹر، جو افشاں عباس کے گھر کے گیراج میں ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ہم نے جو ہمارا برانڈ ہے اس کا نام فیوشا ہے، اور فیوشا ہم نے نام اسی لیے رکھا تھا کہ جو ہمیں انیشل رسپانس اور جو ہمارا برانڈ فیس ہمیں جس طرح کا بنانا تھا وہ آف برائٹ کلرز کا بنانا تھا۔ خصہ جو ہے وہ اٹ سیلف بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے جب اس میں بہت برائٹ اینڈ کلرفل کلرز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ماڈیفیکیشن ڈیزائنس کے حساب سے اسی طرح سے کری کہ ہم نے ٹریڈیشنل ڈیزائن سے ہم نے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑے سے اپنے ڈیزائنس کے جو پیٹرنز ہیں وہ تھوڑے ویسٹرن مارکیٹ کے لیے فائن ٹیون کیے، تاکہ تھوڑا ٹریڈیشنل سے ہٹ کے وہ جو یہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ ان ڈیزائنس کو بہت اچھے سے رسپونڈ کرتی ہے۔ ہمارے مین آرٹیزنس سانگلا ہلز میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارے کچھ آرٹیزنس جو کڑھائی والے ہیں وہ صادق آباد میں بیٹھتے ہیں۔ جو آرٹیزنس ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ان کی ٹیک ہوم انکم 20,000 to 35,000 روپیز ہے، ڈپینڈنگ آن دیئر اسکل سیٹ اینڈ دیئر ایکسپیرئنس لیول۔ پیپل لائک کلرس۔ شوز میں ایٹ لیسٹ اگر آپ یہاں کی مارکیٹ میں دیکھیں تو اتنے کلرفل شوز نہیں ملتے، تو وہ ہماری برانڈ کی اسٹرینتھ ہے۔ یہ ہمارے سارے کسٹمرز یو ایس میں بیسڈ ہیں۔ ہمیں کیلیفورنیا سے بہت آرڈرز آتے ہیں، ہمیں نیو یارک سے بہت آرڈرز آتے ہیں، تو ہمارے جوتے اتنے انڈین اور پاکستانیز میں ابھی تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے امریکن کسٹمرز بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کینیڈا سے بھی بہت آرڈرز آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ابھی فزیکل اسٹور پہ ٹرانسلیٹ کریں تو ہماری کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپریشنز کاسٹ، ہائرنگ کاسٹ۔ ہم ڈیفینیٹلی اسٹور بنانا چاہیں گے، پر ہمارے ابھی پلانس ہیں کہ ہم اس کو آن لائن کام کو اپنا اسکیل کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم ہنڈریڈس آف آرڈرس میں سے تھاؤزنڈز آف آرڈرس میں کیسے جائیں۔ اس پہ ہم اپنے اسکیلیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، گروتھ پہ، جسٹ فوکسڈ آن ای کامرس رائٹ ناؤ۔
پاکستانی نوجوانوں میں آئس کا بڑھتا ہوا نشہ، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں کچھ عرصے سے بچوں اور نوجوانوں میں ایک انتہائی مہلک نشے آئس یا کرسٹل میتھ کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کی ایک راؤنڈ ٹیبل میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر اور اقوام متحدہ کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس کے ایک نیشنل ٹرینر ڈاکٹر کھین پال داس نے بتایا کہ ایک کیمیکل سے تیار کی جانے والی اس نشہ آور دوا کو سونگ کر انجیکشن کے ذریعے یا گولیوں کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نشے کی علامات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
آئس ایک ایسا نشہ ہے جو کہ جو برین یا دماغ کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے اس کو تیز کر دیتا ہے، اور مثلاً کہ ان کے اندر بہت زیادہ انرجی آ جانا، اٹینشن اور کنسنٹریشن بہت زیادہ آ جانا، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش محسوس کرنا اور زیادہ صحت مند محسوس کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا۔
انہوں نے کہا کہ طالب علموں میں اس کا استعمال اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ اس دوا کے استعمال کے بعد اپنے حافظے اور ذہنی اور جسمانی صلاحیت کو بہتر محسوس کرتے ہیں اور اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے کئی کئی دن تک جاگ سکتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ایسوسیٹ پروفیسر آف سائیکالوجی اور آئس پر جاری ایک پی ایچ ڈی ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر محمد سلیم نے بتایا کہ اس دوا کا نشہ کرنے والوں کے سونے اور جاگنے کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے،
ان کے بولنے کے پیٹرن میں تبدیلی آتی ہے، کچھ بچے ہکلانے لگتے ہیں یا ان کے جبڑے کی غیر معمولی حرکت جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے، اور ایسے بچوں کی جو
آنکھیں ہیں وہ ساکت سی یا فلیٹ آئیز جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں. یوزلی ایسے بچے بہت زیادہ پرائیویسی ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی جنرل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گر رہی ہوتی ہے.
انہوں نے مزید کہا
تو والدین کی طرف سے غیر ضروری طور پر جو زیادہ نمبروں کے حصول کا مطالبہ ہے یہ بھی ان کو جو ہے وہ اس طرف لے کر گیا. اور دوسرا اسٹوڈینٹس کی وہ کلاس جو آج کا کام کل پر چھوڑنے کے عادی ہیں اور جب ایگزام خاص طور پر سیمسٹر سسٹم میں ایگزام تھر پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو شاید راتوں کو جاگنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے.
ڈاکٹر کھین پال داس نے آئس کے نشے کے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثرات کو اجاگر کیا.
تو اس کے اندر جو ڈی ہائیڈریشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کڈنی فیلئر ہے, ہمارے گردے فیل ہو سکتے ہیں, ہارٹ ریٹ بہت زیادہ تیز ہو سکتا ہے, بریدنگ آپ کی بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے, اگریسونیس یا وائلنس یہ بڑھ جاتا ہے, یا پھر ایک مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیوژن وغیرہ ہو جاتے ہیں, یا پھر ان کو ہیلوسینیشن وہ ہونے لگتے ہیں. جب وہ لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ الرٹ ہو جاتا ہے, تو اس وقت ان کو نیند کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک الرٹ ہو جاتے ہیں, پھر دوسرے دن بالکل وہ لیتے رہتے ہیں, نیند کا بہت زیادہ آنا اور لیتھارجک فیل کرنا, ڈاؤن ڈاؤن فیل کرنا, انٹل وہ جب دوسری ایک ایپیسوڈ یا ڈوز نہ لے لیں اس کی. بٹ اس کی اب تک کوئی ڈیفینیٹو کوئی ٹریٹمنٹ جیسے کہ اس کا کوئی اینٹاگونس یا کوئی الٹرنیٹ وہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ اس کے جو مین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے سائیکولوجیکل یا جو بیہیویئر انٹروینشن جو ہے وہ ون ویک تک جو ہے 5 to 7 days میں وہ ٹریٹمنٹ جو فزیکل سمپٹمس وغیرہ وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور لانگ ٹرم کے لیے مے بی 30 to 45 days جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے.
اور اسلام آباد کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے علاج اور بحالی کے مرکز کے سابق پروگرام مینیجر اور منشیات سے بحالی کے ایک مرکز کے ڈائریکٹر فرمان علی نے آئس کے علاج کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا,
پورے پاکستان میں جو ٹریٹمنٹ کا موڈیشن ہے وہ تقریباً ایک سال میں تقریباً 20,000 پیپل کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اس میں گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے, جس میں سر فہرست ہے وہ اینٹی نرکوٹک فورس کے 3 ہاسپٹلز ہیں, ایک اسلام آباد میں, ایک کراچی میں اور ایک کوئٹہ میں ہے. تقریباً 70 to 80% کنٹریبیوشن ہے وہ پبلک سیکٹر کی طرف سے ہے.
اس نشے کی روک تھام پر تجاویز دیتے ہوئے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی شاہ نے کہا,
جو اچھے بچے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے سے یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, اور سب سے بڑی بات میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسا کلپریٹ نظر آئے تو اس کو فوراً آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کسی انتظامیہ کو رپورٹ کرنا چاہیے یا کسی پولیس کو بتانا چاہیے یا کہیں نہ کہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو کسی طرح سے اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. اگر اس میں اویئرنیس اور یہ نہ کیا گیا تو جیسے اس کو کنٹرول کرنا یا مراحل ہے وہ بہت مشکل ہے.
فرمان علی کی تجویز تھی,
پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھے, بچوں کو سنے اور ان پہ ایسی مانیٹرنگ رکھے کہ وہ ہیلپ فل ہو, سپورٹنگ ہو. ٹیچر کو چاہیے کہ وہاں پہ آبزرویشن.
یہ تھی پاکستان کے نوجوانوں میں آئس کے نشے اور اس سے بچاؤ اور علاج پر ایک رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
موسم کی بہتر پیشگوئی کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے جس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں ارم عباسی.
بھارت میں اگست 2018 کے مونسون کے دوران بارش کی پیش گوئی پرانے اور نئے سسٹم سے کی گئی. دی ویدر کمپنی کے سربراہ کیون پیری کہتے ہیں کہ نئے سسٹم میں پہلے سے زیادہ تفصیل سے موسم کی پیش گوئی ہوتی ہے.
And that's what's so significant about this achievement.
اس سسٹم کی یہی بات اہم ہے کہ اب ہم صارفین کو موسم کے بارے میں مخصوص معلومات دینے کے قابل ہیں, تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ کس طرح کے موسمی اثرات کا انہیں سامنا ہوگا.
ایسے میں جب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کاریاں شدت اختیار کر رہی ہیں, انہیں جانچنے کا نیا نظام کئی زندگیاں بچا سکتا ہے. پیٹی کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم فضائی کمپنیوں کو ہوائی راستوں کی منصوبہ بندی سے لے کر کسانوں کو کاشتکاری تک میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے.
If I'm going to go fertilize my crops, if I know...
اگر میں اپنی فصلوں میں کھاد ڈالنے جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہو کہ تیز بارش ہونی ہے جس کی وجہ سے کیمیائی کھاد مؤثر نہیں ہو سکے گی, تو یہ مددگار ثابت نہیں ہوگا. لیکن اب اس طرح کی معلومات کی روشنی میں میں بہتر فیصلے کر سکوں گا.
مفصل پیش گوئی کرنے والا یہ سسٹم اب تک صرف بڑے صنعتی ممالک کے علاوہ کہیں اور دستیاب نہیں تھا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے تیار کرنے کے لیے طاقتور کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے.
We are just now getting to the point of having the level of
computer. اب ہم اس سطح پر پہنچ رہے ہیں کہ کمپیوٹرز زیادہ تیزی سے ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ایسا سسٹم متعارف کرایا جائے جو پوری دنیا میں چل سکے, خصوصاً ان آبادیوں کے لیے جنہیں موسم کے حال کے بارے میں زیادہ اعداد و شمار کی ضرورت ہے.
یہ سسٹم دی ویدر چینل ایپ اور weather.com پر موسم کا حال بتایا کرے گا. اسٹیو بیرگونا کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, اور آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیئٹل میں, جہاں پر ایک عمارت کی تعمیر نے دنیا میں سب سے زیادہ ماحول پسند دفتری عمارت کا نام حاصل کر لیا ہے. یہ بلیٹ سینٹر ہے. یہ عمارت اپنی ضرورت کی بجلی خود بناتی ہے اور اپنا ہی پانی بھی استعمال کرتی ہے, کیونکہ یہاں پر چھت پہ برسنے والے بارش کے پانی کو جمع کر لیا جاتا ہے. اس عمارت کا افتتاح 2013 میں ارتھ ڈے کے موقع پر کیا گیا تھا. بلیٹ سینٹر کو لیونگ بلڈنگ یعنی زندہ عمارت کا نام بھی دیا گیا ہے. نتاشا موزگوایا نے اس عمارت کا خود دورہ کیا تاکہ خود اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ آخر اس میں اتنی غیر معمولی بات ہے کیا. موزگوایا کے اس دورے کو رپورٹ کی شکل دی این آر آئیز نے. چھ منزلہ عمارت کی چھت معمول سے ہٹ کر بہت بڑی ہے, اور جس کی وجہ سے اس کی شکل غیر معمولی دکھائی دیتی ہے. شہر میں موجود دوسری اوسط کمرشل عمارتوں کے مقابلے میں یہ 82% کم توانائی صرف کرتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے بھی ایک خوشگوار جگہ ہے. لیکن بلٹ سینٹر کو ڈیزائن کرنے والے محض ایک بہتر ماحول والی دفتری عمارت نہیں بنانا چاہتے تھے, جیسا کہ اس کے بجلی کے بل زیادہ نہ ہوں, بلکہ وہ بلٹ سینٹر کو ایک ایسی جگہ بنانے کے خواہاں تھے جو ایک فعال تجربہ گاہ کی طرح کام کرے. ایک ایسا ماڈل دفتر ہو جو اپنے منفرد انداز کی وجہ سے دنیا بھر میں جدت پسند ماحولیاتی انجینئرنگ کو بھی متاثر کر
سکے.
بلٹ فاؤنڈیشن کے صدر ڈینس ہیز کہتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معمول کے ایک دفتر میں روایتی انداز میں کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ماحولیات کو منفی اثرات سے بچانا بھی ممکن ہو سکتا ہے. ماحول پسند اور ماحولیات کے علم بردار ڈینس سیز اس تصور کے بانی ہیں. انہوں نے 1970 میں پہلے ارتھ ڈے کے لیے رابطہ کار کے طور پر کام بھی کیا تھا.
بلڈنگز کنزیوم اباؤٹ 3/4 آف آل الیکٹریسٹی, اینڈ الیکٹریسٹی از دی بگیسٹ سورس آف.
بلٹ فاؤنڈیشن کے صدر ڈینس سیز کہتے ہیں کہ عام طرح بنائی ہوئی عمارتیں کل استعمال ہونے والی بجلی کا تقریباً ایک تہائی حصہ خرچ کر لیتی ہیں, اور بجلی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے. اگر ہم اپنے کرۂ ارض کو بھون نہیں دینا چاہتے تو ہمیں اپنے طرز تعمیر میں انتہائی تبدیلی لانا ہوگی. بلٹ سینٹر کی تعمیر میں ٹھوس لکڑی, کنکریٹ اور سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے. اس عمارت میں استعمال ہونے والی 100% توانائی سولر پینلز یعنی شمسی پینلز کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے. 575 سولر پینلز کو چھت پر نصب کیا گیا ہے. پھر عمارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے. کھڑکیاں اس وقت خود بخود کھل جاتی ہیں جب عمارت کے اندر اور باہر کے درجہ حرارت میں فرق پڑتا ہے. پھر گرم پانی سے بھری ٹیوبوں کی مدد سے عمارت کو گرم کیا جاتا ہے. سیئٹل میں بارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو اس نظام میں بڑی معاون ہے.
All of our water for all purposes, including drinking water and coffee, all the way down to flushing toilets.
بلٹ فاؤنڈیشن کے صدر ڈینس ہیز کہتے ہیں کہ اس ہماری عمارت میں پانی کی تمام ضروریات بارش کے اس پانی سے پوری کی جاتی ہیں جو عمارت کی چھت پر گرتا ہے اور جس کو ہم خود استعمال کے قابل بناتے ہیں. اس عمارت کے غسل خانوں میں پانی کی بجائے فوم کے ساتھ صفائی کرنے کا عمل نئے ماحولیات پسندوں کو حیران کرتا ہے. لیکن اس عمارت کی بعض تعمیری خصوصیات بھی یہاں آنے والوں کو حیرت سے دوچار کرتی ہیں. یہاں شیشے کے اندر بنا ہوا زینہ ایک ایسی ہی چیز ہے جسے ارریزسٹیبل کہا جاتا ہے, یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ممکن ہی نہیں کہ آپ اس سے متاثر نہ ہوں. بلٹ فاؤنڈیشن کے صدر ڈینس ہیز کہتے ہیں,
سپر ایفیشنٹ بلڈنگز ہیو ٹو بی ڈیزائنڈ فار پرٹیکولر لوکیشن, سو دس از اے بلڈنگ دیٹ واز ڈیزائنڈ فار سیاٹل.
صدر ہیز کہہ رہے ہیں کہ مخصوص مقامات کے لیے انتہائی کارآمد عمارتیں بنانا چاہیے. یہ عمارت سیئٹل کے اعتبار سے تیار کی گئی ہے. ماسکو میں اس انداز میں یہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی جیسے سیئٹل میں. اسی طرح یہ ریو ڈی جنیرو میں بھی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن سیاٹل شہر کے ماحول کے اعتبار سے یہ بہترین ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں پیشہ ور افراد اس جدید عمارت کا دورہ کر چکے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کر نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اس کی تعمیر سے بہت کچھ نیا بھی سیکھتے ہیں۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نشوان کالی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔